الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال عز وجل كما ورد في سورة آل عمران إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك انت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 کے حوالے سے سلم یعنی اسلام کی وضاحت چل رہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. الحمدللہ اس آیت میں کیونکہ اسلام میں پورے کے پورے داخلے کا حکم دیا گیا ہے تو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ پورا کا پورا اسلام ہے کیا. الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں اسی کی وضاحت چل رہی ہے کہ اسلام لغوی اور معنوی اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گردن جھکانے کا نام ہے. اسلم یسلم اسلامن، گردن جھکا دینا، اللہ کو رب مان کر اللہ کے احکامات کے سامنے اپنی گردن کو جھکانا، جس کو ہم کہتے ہیں سر تسلیم خم کر دینا، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو ماننے کا نام اسلام ہے. اس کے ایک معنی سلامتی بھی لیے جاتے ہیں، یعنی جب اسلام کو قبول کیا جاتا ہے تو انسان خود بھی سلامتی میں ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی سلامتی دینے والا ہوتا. تو بہرحال گردن جھکانا، سلامتی، جسٹ ٹو گیو اپ دا ریزسٹنس، یہ سارے معنی اس کے لیے جاتے ہیں. البتہ اصطلاحی معنوں میں اسلام سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کائنات کا رب مان کر اس کے جملہ احکامات کے سامنے گردن جھکانے کو اسلام کہا جاتا ہے. اور قرآن حکیم کی روح سے یہ سب سے زیادہ پسندیدہ روش ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یہ روش سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کی گئی سورۃ البقرہ میں، کہ جب کبھی بھی اس کے رب نے اس کو حکم دیا اسلم، فرما برداری اختیار کرو، حکم مانو، تو ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل یہی تھا، قال اسلمت لرب العالمین. تو ہمیشہ انہوں نے ایسا ہی کہا کہ میں نے فرما برداری اختیار کی اس رب کے سامنے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. تو بہرحال سیدنا ابراہیم کا تذکرہ بھی انشاءاللہ آج تفصیل سے ہوگا. تو آغاز ہر خطبہ جمعہ کا اس حوالے سے ہوتا ہے کہ ہم اسلام کی وضاحت کر رہے ہیں، اسلام کے عقائد کیا ہیں، ایمانیات کیا ہے، اس پر بات ہوئی. پھر اسلام میں ارکان اسلام کی کیا اہمیت ہے، دا پلرز آف اسلام. اس میں خاص طور پر ایک حدیث مبارکہ جو مسلم شریف میں نقل کی گئی ہے، اس پر بنیاد بنا کر اسلام کے ان ارکان کی اہمیت اور فرضیت پر بات ہو رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. و اقام صلاح، نماز کو قائم کرنا، و ایتاء زکا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے گھر کا حج کرنا جو کوئی اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، و صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا. یہ ہیں وہ پلرز آف اسلام. تو الحمدللہ خطبات جمعہ میں نماز کا تذکرہ بھی ہوا، اس کی اہمیت اور فضیلت، اور خاص طور پر جمعے کی نماز کا تذکرہ ہوا. پھر فرضیت زکوٰۃ پر بات ہوئی، الحمدللہ دو جمعے ہم نے اس پر بات کی. آج ارادہ یہ ہے، یہ آج سے انشاءاللہ حج، مناسک حج، اس کی فرضیت اور اہمیت، اور پھر خاص طور پر قربانی، فلسفہ قربانی، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم داستان، اس کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ بقرعید تک، ذوالحجہ تک اللہ پاک نے چاہا تو. دو یا تین جمعے جتنے بھی ہمیں ملیں گے انشاءاللہ، یہ آدھے آدھے گھنٹے کے تین یا چار لیکچرز ہیں جس میں انشاءاللہ ان عظیم عبادات کا تذکرہ کیا جائے گا. آج ہم آغاز کرتے ہیں حج کے حوالے سے. یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ مکہ فتح ہوا ہے 8 ہجری میں، رمضان المبارک 8 ہجری میں اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فتح عطا فرمائی. وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. مکہ فتح کرنے کے فوراً بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید دو اہم غزوات میں حصہ لیا. ویسے تو اور بھی غزوات رہے ہوں گے یقیناً، لیکن جن کا تذکرہ قرآن میں بڑی اہمیت کے ساتھ آیا ہے، بڑی فضیلت کے ساتھ آیا ہے، سورۃ التوبہ میں ایک غزوہ حنین تھی، فوری بعد ہوئی فتح مکہ کے، اور آپ کی زندگی کا آخری غزوہ غزوہ تبوک تھا، جس کو جیش اسرہ بھی کہا جاتا ہے. یہ 9 ہجری میں اکثر و بیشتر حصہ غزوہ تبوک کے گرد گھومتا ہے، اور سورۃ التوبہ میں اسی سے متعلق تفصیلات ہیں. سورۃ التوبہ کی آغاز ہی میں یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا جاتا، نہیں پڑھا جاتا. اس کی وضاحت ملتی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود اور نصارہ اور مشرکین کو رسوا کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ دو صفات الرحمن اور رحیم جو آئی ہیں، اس وجہ سے اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا اور پڑھا جاتا، واللہ عالم. تو گویا اس کی ابتدائی آیات خاص طور پر براءۃ من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہ نازل ہوئی 9 ہجری میں حج کے موقع پر. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج بنا کر بھیجے گئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، اور اس حج کے موقع پر جو 9 ہجری میں ہوا تھا، جس کا انتظام مسلمانوں اور مشرکین مکہ نے مل کر کیا تھا، گویا اس وقت تک ان پر پابندی نہیں لگی تھی بیت اللہ میں آنے کی، تو بہرحال انتظامات مینجمنٹ میں انہوں نے بھی حصہ لیا. پھر یہ آیات نازل ہو گئی اور اعلان برات کر دیا گیا، 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی مشرکین مکہ کو کہ اس ان 4 مہینے میں فصیحوا فی الارض 14 واعلموا انکم غیر معجز اللہ. 4 مہینے کے اندر اندر یا تو ایمان قبول کرو یا مکہ چھوڑ کر چلے جاؤ، ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے. تمام مشرکین مکہ کو خاص طور پر یہ الٹیمیٹم دے دیا گیا. بہرحال 9 ہجری میں جو حج ہوا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں ہوا، اور اس کے بعد 10 ذوالحجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا، جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں. یہ تو مختصر سی تعریف ہو گئی، اور یہ آیات اسی سے متعلق ہیں، 9 ہجری میں نازل ہوئی سورہ آل عمران کی، لیکن اس کی ایک عظیم داستان تاریخی اعتبار سے بھی بڑی اہم ہے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم آئندہ دنوں میں کریں گے، کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم داستان ہے جنہوں نے بیت اللہ کو ری بلڈ کیا، ری کنسٹرکٹ کیا تھا، اور پھر یہ حج کا سلسلہ شروع کیا۔ تو بہرحال آیات مبارکہ سن لیجئے، حج سے متعلق اور اس کی فرضیت سے متعلق، اس کی اہمیت سے متعلق، اور داستان عظیمت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے ہم سن سکیں گے، سمجھ سکیں گے۔ یہاں دعا کر لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہم سب کو حج بیت اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی شے ہے، اللہ پاک بلاتا ہے اپنے گھر جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے۔ تو بہرحال ہم میں سے وہ حضرات و خواتین کہ جو صاحب استطاعت ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، انہیں چاہیے کہ پہلی فرصت میں اس فریضہ حج کو ادا کریں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ پاک سہولت فراہم کرے، آسانیاں فراہم کرے، ذرائع فراہم کر دے تاکہ ہم وہاں تک جا سکیں۔ بہرحال یہ آیات 9 ہجری میں نازل ہوئی ہیں، 3 آیات ہیں، پہلے ان کا ترجمہ سن لیجئے، پھر انشاءاللہ فرضیت کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ارکان اسلام میں نماز، روزہ، اسی طرح زکوٰۃ، اس کا تذکرہ، اور اب یہ آخری رکن ہے حج، جس کا تذکرہ انشاءاللہ جیسے میں نے عرض کیا 2 یا 3 جمعوں میں ہوگا، کیونکہ اس میں قربانی کا تذکرہ بھی آئے گا۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس، یقیناً سب سے پہلا گھر جو وضع کیا گیا لوگوں کے لیے، یعنی عبادت کے لیے، وضع للناس لوگوں کے لیے وضع کیا گیا، بنایا گیا عبادت کے لیے، للذی ببکا، یہ وہی ہے جو بکا میں ہے، بکا از اولڈ نیم آف مکہ، جیسے ہمارے ہاں بھی بہت سارے نام بدل گئے، بامبے سے بامبے، بامبے سے بامبے ہو گیا، کراچی کا پرانا نام کیا تھا، کولاچی، آج ایک بلوچ ملے تھے کہنے کولاچی نہیں ہے، یہ کلاچی ہے، کلاچی سے لام رے میں بدل جاتا ہے سندھی میں، تو وہ کلاچی سے کراچی ہو گیا۔ تو اسی طرح بکہ، بکہ از اولڈ نیم آف مکہ، عبرانی زبان میں یا پرانے زمانوں میں مکے کو بکہ ہی کہا جاتا تھا، لہذا یہ بعد میں تبدیلی آئی، مکہ اس کو کہا گیا، قرآن میں اس کا نام بکہ آیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے وضع کیا گیا وہ وہی ہے جو بکہ میں ہے۔ اس سے ایک اور بات بالکل واضح ہے کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا نہیں تھا، یہ بنانے والے اس کے معمار حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک دیگر پیغمبر جن کی تعداد ہم نہیں جانتے، سینکڑوں میں ہوگی، وہ بھی اسی جگہ آ کر حج کیا کرتے تھے، یعنی تاریخی اعتبار سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی جتنے بھی پیغمبر گزرے وہ بھی بیت اللہ شریف ہی آ کر یہیں پر حج کیا کرتے تھے، تو گویا آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی۔ پھر ایک اور تاریخی حقیقت ہے کہ عرصہ دراز گزرنے کی وجہ سے، اور بیت اللہ جس جگہ موجود ہے اگر آپ وہاں گئے ہوں تو اس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں، اور پہاڑوں پر خاص طور پر جب بارش ہوتی ہے تو شدید پانی کا سیلاب ایک ریلے کی حیثیت کی طرح وہاں آتا ہے، آیا کرتا تھا، بلکہ 80 کی دہائی تک تو بہت زیادہ پانی ہو جایا کرتا تھا۔ پھر یہ جو خادمین حرمین شریفین تشریف لائے ہیں، انہوں نے پھر یہ سارا یہاں پر ڈریننگ کا سلسلہ شروع کیا اور اس کو پریزرو کیا ہے کہ پانی اب اندر نہیں آتا بیت اللہ تک یا مطاف تک، لیکن پانی اتنے پریشر سے آتا ہے جب سیلاب کی صورت، کیونکہ ریلی ہے، کیونکہ ویلی ہے اور ویلی میں اسی طرح پانی آیا کرتا ہے بہت تیزی سے۔ تو بہرحال اس کی وجہ سے، تاریخی اعتبار سے، بارشوں کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے، بیت اللہ شریف کی جو عمارت تھی اس کی دیواریں منہدم ہو گئی تھیں، اور ایک عرصہ گزرا، واللہ عالم کتنا عرصہ، کہ یہ بالکل اس طرح سے ہو گیا تھا کہ غائب ہو گیا، ایک طرح سے زمین کے اندر دھس گئی تھی اس کی قواعد بھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے بھیجا ہے یہاں پر، اور آپ تشریف لائے ہیں فلسطین، مصر، شام اور عراق کا علاقہ، ان جگہوں پر تبلیغ کرتے ہوئے۔ بارہ اللہ پاک نے حکم دیا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو آباد کرنے کا، یہ پورا فلسفہ انشاءاللہ ہم آئندہ جمعے آپ کو بتا سکیں گے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی ایک اولاد کو یہاں آباد کیا تھا، وادی غیری ذی ذرعین عند بیتک المحرم، ایک ایسی وادی میں کہ جو بالکل زراعت سے خالی ہے، اے اللہ میں نے اپنی اولاد میں سے ایک اولاد کو یہاں پر آباد کیا تھا، یہ دعا آئے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. بہرحال سیدنا اسماعیل علیہ السلام یہاں تشریف لائے، جب 13 برس کے ہوئے، 100 برس عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو دونوں باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ شریف کی عمارت کی تعمیر فرمائی ہے اور اس کو ریکنسٹرکٹ یا ری بلڈ کیا ہے اسی قواعد پر. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، سورہ بقرہ میں یہ آیت مبارکہ آتی ہیں، جب یہ دونوں کے دونوں بلند فرما رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب یہ قواعد جو تھیں، قاعدہ قواعد کہتے ہیں بنیادوں کو، وہ یا بنیاد موجود تھی، فاؤنڈیشن موجود تھی، اسی کو ڈسکور کیا اور وہاں بیت اللہ شریف کی عمارت تعمیر فرمائی ابراہیم اور اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام نے. اور پھر دعا کی، دعا بھی آتی ہے سورہ بقرہ میں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم سے اس محنت کو قبول فرما لے جو بھی ہم سے بن پڑی اور اس کو قبول فرما لے، یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر اسی وقت دعا کی تھی، ربنا، اے ہمارے رب، ہمیں اور میری اولاد کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ، اور ہماری اولادوں میں سے ایک نبی اور پیغمبر اٹھا جو ان پر تیری آیات پڑھ پڑھ کر ان کو سنائے، کہ ان پر یا تیری آیات پڑھ کر سنائے، ان کا تزکیہ کریں، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. یہ ساری دعائیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت. اور الحمدللہ یہ ساری دعائیں جو انہوں نے کی وہ سب کی سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول فرمائی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں. بہرحال یہ پورا تاریخی پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. فرمایا فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، وہ ایسی جگہ ہے بیت اللہ شریف کہ اس میں نشانیاں ہیں، فیہ آیاتم بینات، نشانیاں بھی واضح نشانیاں، ایسی جو بین ہیں، بالکل وائٹل ہیں، آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں. اور ایک بہت بڑی نشانی مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جگہ، وہ مقام ابراہیم جس کو کہا جاتا ہے، وہ بہت بڑی نشانی ہے. اور اس کے لیے پورا ایک واقعہ آتا ہے، حدیث میں پوری اس کی وضاحت آتی ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسماعیل پتھر اٹھا اٹھا کے دیتے تھے. جیسے جیسے عمارت بلند ہوتی جاتی، یہ پتھر بھی بلند ہوتا جاتا تھا، خود بخود گویا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا. وہ نشان وہ ابھی بھی موجود ہے، اور مقام ابراہیم کے طور پر بیت اللہ کے بالکل ساتھ وہ پتھر رکھا ہوا ہے. اور یہاں اس جگہ دو نفل پڑھے جاتے ہیں خاص طور پر طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کو. فرمایا یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے. ومن دخلہ کان آمنا، ایک اور بہت بڑی نشانی عربوں کے لیے خاص طور پر یہ تھی کہ یہ ایسی مبارک جگہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا بیت اللہ یا مسجد حرام میں، کان آمنا، تو وہ امن میں آ گیا. گویا عربوں میں شدید جنگ و جدال کے باوجود جانی دشمن کو بھی اگر بیت اللہ میں دیکھ لیتے تھے طواف کرتے ہوئے تو اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. بیت اللہ کا یہ مرتبہ اور مقام تھا اور ہے ابھی بھی. تو بہرحال یہ امن کی جگہ ہے، ایک اور بہت بڑی نشانی. اب وہ آیت مبارکہ کا حصہ ہے جس میں فرضیت کا تذکرہ آیا ہے. فرمایا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور یہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں، لیکن کون لوگ؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں. تو گویا ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت پر زندگی میں ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہم میں سے جو صاحب استطاعت ہیں اور فریضہ حج ادا نہیں کیا، اللہ پاک ہم سب کو حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے فرمایا ومن کفرا، اور جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کر رہا، یہ گویا کافرانہ روش ہے، ناشکری کی روش ہے، ناقدری کی روش ہے. فرمایا ومن کفرا، جو کفر کرے، یعنی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے اور خدا نہ خواستہ مر جائے اس حال میں. ابھی حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. پہلے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو کفر کریں یعنی حج کے استطاعت کے باوجود حج نہ کریں تو وہ جان لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی غنی ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے تمام جہان والوں سے. گویا تمہارے حج یا عمرہ کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالی کی خدائی نہیں چل رہی، پوری کائنات اسی کی ہے، اسی کے بندے ہیں، اسی کی مخلوق ہیں جو اس کی رب کی بڑائی بیان کر رہی ہے. تم اگر اللہ کے گھر کا حج کرو گے تو اس میں سب سے بڑا فائدہ کس کو ہوگا؟ جو حج کرتا ہے اسی کا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے کہ ہمارے حج یا عمرے کی وجہ سے اس کا نظام چل رہا ہو. فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی للعالمین، جو کفر کرے، جان بوجھ کر نہ شکری کرے، نہ قدری کرے، حج نہ کریں، تو جان لے کہ پھر اللہ تعالیٰ غنی ہے تمام جان والوں سے. یہاں پہلی بات تو سمجھنی کی ہے صاحب استطاعت کسے کہتے ہیں. ہم عام طور پر پاکستانی ہوں یا ہندوستانی ہوں، عام ٹرینڈ کیا ہے، عام سوچ کیا ہے ہمارے ہاں، جو بار بار بیان کرتے ہوئے افسوس ہوتا ہے لیکن ہے یہ ایک بات، فیکٹ آف دا گراؤنڈ ہے. ہمارے ہاں عام طور پر اس فریضے کی ادائیگی کے لیے کون سی عمر مخصوص ہے؟ میجورٹی کی بات ہو رہی ہے اکثر و بیشتر. جب ساری زندگی گزر جاتی ہے، ریٹائرمنٹ ہو گئی یا اب یہ ہو گیا وہ، اب جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، تو یہ تصور صحیح نہیں ہے. تصور یہ ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے، چاہے مرد عورت جوانی میں ہے یا کسی عمر میں بھی، اللہ پاک نے اتنا پیسہ دیا ہے، صاحب استطاعت سے مراد اتنا پیسہ، پیسہ بھی حلال کا، حرام کا نہیں، اللہ کا دیا، بندوں سے لیا، وہ جمع کر کے حج کرنے جا رہے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے، حلال کا پیسہ، جائز پیسہ، محنت کا پیسہ، وہ اگر اللہ پاک نے دیا ہے اور آنے جانے، وہاں رہنے، یہ جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں جو آج کل 6 لاکھ سے 10 لاکھ 20-20 لاکھ تک بن رہے ہیں، وہ تو لگژریس حج جتنا بھی 1-1 کروڑ روپے کا حج بھی ہو رہا ہے. اب کیسا ہوتا ہوگا واللہ عالم، کراچی میں ایک ٹریول ایجنسی ایسی بھی جو 1 کروڑ روپے کا حج کراتی ہے، 6 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ تک کے حج کے یہ جتنے بھی اخراجات کی بات ہو رہی ہے، یہ اپنی جیب سے ادا کر سکتا ہو. اسی طرح اس کے زیر کفالت اگر کچھ لوگ ہیں، بیوی بچے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، یا اور دیگر لوگوں کی اگر وہ کفالت کرتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو ان کے اتنے دنوں کے اخراجات فراہم کر کے جانا، یہ نہ ہو کہ حج کرنے چلے گا اور پیچھے بیوی بچے محتاج ہو جائیں معاذ اللہ، ان کے تمام تر ضروریات کا خیال رکھنا، یہ پہلی شرط ہے صاحب استطاعت کی. نمبر دو، صاحب استطاعت ہر مرد اور عورت وہ ہے مسلمان کہ جو فزیکلی فٹ ہو، یعنی سارے مناسک کے حج ادا کر سکتا ہو، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، مینٹلی بھی صحیح ہو، دماغی توازن بھی درست ہو. یہاں تو باقاعدہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے ڈاکٹر کا جو اسٹیم کر کے دیتا ہے کہ بھائی یہ مناسک کے حج ادا کر سکتا، تو فزیکلی اور مینٹلی انسان پوری طرح سے مناسک کے حج ادا کرنے کے قابل ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ امن ہو. امن سے مراد جہاں سے جا رہا ہے وہاں پر بھی امن امان ہو، اور جہاں جا رہا ہے بیت اللہ شریف مکہ یا سعودی عربیہ، وہاں پر بھی امن و امان ہو. اگر جنگ و جدال ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، ممکن نہیں ہے جانا آنا فزیکلی، تو پھر حج ساقط ہوگا، حج کی فرضیت لازم نہیں آئے گی. نمبر چار، ایسی حکومت بھی ہو کہ جو فیسلٹیٹ کر رہی ہو تمام کے تمام مناسک حج کو، یعنی حکومت رکاوٹ نہ بن رہی ہو. اگر حکومت کی طرف سے رکاوٹ بن رہا ہے کہ حج کرنے جانے ہی نہیں دیے جا رہے، بعض ممالک میں ایسا تھا، چائنا میں بہت عرصے تک چائنیز مسلمانوں کو حج کرنے کی اجازت نہیں تھی، تھوڑے عرصے پہلے چائنیز کو موقع ملا ہے حج کرنے کا، لیکن ابھی بھی جو وہاں ظلم و ستم چائنیز کے ساتھ ہے، ریکارڈ پوری دنیا میں اتنا ظلم کہیں پر بھی نہیں ملے گا جہاں بحیثیت مجموعی مسلمانوں کے ساتھ روا رکھا گیا ہے یا رکھا جا رہا ہے چائنا میں. وہاں مسلمان روزہ نہیں رکھ سکتا آپ کی اطلاع کے لیے، پورا ایک صوبہ ایسا ہے، 1 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے مسلمانوں کی 1% چائنا میں، لیکن آفیشلی وہاں ورکنگ آورز میں روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں. پھر حج تو بہت بڑا ایک فریضہ ہے جس کی ادائیگی کا معاملہ کرنا ہو، لیکن بہرحال پچھلے دنوں وہاں انہوں نے اجازت دی ہے، چائنا سے کچھ لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے، لیکن بحیثیت مجموعی بہت ظالمانہ اگر حکومت ہے، کمیونسٹ خبیث ترین اگر کوئی لوگ ہو سکتے ہیں مسلمانوں کے حوالے سے، وہ چائنیز ہیں. جتنا ظلم وہ کر رہے ہیں اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکیں، قرآن حکیم کی بے حرمتی وہاں ہو رہی ہے، پورے پورے اسلامک سینٹرز انہوں نے قبضہ کر کے، اسلامک سینٹر تھا باقاعدہ عرصہ دراز سے، مسجد تھی اس پر قبضہ کر کے انہوں نے کمیونسٹ سمبل لگائے ہوئے ہیں. اس پر کوئی حکومت کوئی بولتا ہی نہیں, کیونکہ اکثر و بیشتر ہمیں معلوم ہی نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا. ایون بولنے کے لیے زبان بھی چاہیے, اچھے تعلقات رکھنے چائنا سے, کیونکہ سافٹ لون دے رہا ہے, ہمارا بڑا اچھا پڑوسی ہے, انڈیا کے خلاف ہماری مدد کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن بدترین ظلم اگر کو ہو رہا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ چائنا میں ہو رہا ہے, دیکھ لیجئے جا کر سن لیجئے. تو بہرحال اگر کوئی ایسی حکومت ہے کہ جو مسلمانوں پر پابندی لگا دیتی ہے تو پھر مسلمانوں پر حد ساقط ہو جاتا ہے. اسی طرح چوتھی پانچویں شرط عورت کے لیے ہے کہ اگر اس کا کوئی محرم نہیں ہے, حج کے سفر میں عورت کے لیے محرم کی شرط لگائی گئی ہے, کیونکہ رات بسر کرنی ہے, راتیں بسر کرنی ہے بہت زیادہ, تو رات کا سفر خاص طور پر عورت کے لیے, مسلمان عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ کرے, شوہر ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے, سسر ہے, اسی طرح بھتیجا ہے, بانجا ہے وغیرہ وغیرہ, اور محرم کی پوری لسٹ ہے. یہ وہ شرائط ہیں کہ اگر پوری ہو رہی ہو, اللہ پاک نے صاحب استطاعت بنایا, سہولت بھی, پیسہ بھی ہے, صحت بھی ہے, وقت بھی ہے, حکومت بھی فیسلیٹیٹ کرتی ہے, پھر بھی حج پہ نہیں جا رہے, تو آپ حدیث سن لیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جس شخص کی موت اس حالت میں آئی کہ اسے کسی ظالم بادشاہ نے نہ روکا ہو, کسی بیماری نہ روکا ہو, کسی اور وجہ نے نہ روکا ہو حج کرنے سے, کوئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں واللہ عالم جو بھی بنے, لیکن پھر بھی حج نہیں کر رہا اور حج کو ڈیلے کر رہا ہے, ساری سہولتیں موجود ہیں کہ ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے اور موت آ گئی اس حال میں, تو حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. گویا یہ اسلام کی موت نہیں ہے, سیدھی بات یہ ہے, اسلام یا فرما برداری کی موت یہ ہوگی کہ انسان جب اللہ پاک نے موقع دیا ہے, سہولت دی ہے, صاحب استطاعت بنایا ہے, تو پہلی فرصت میں اللہ کے فضل و کرم سے مانگے. اور میں نے جیسے شروع میں کہا تھا یہ مانگنے کی شے ہے, مسجد میں آنے کی توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ کا گھر ہے, اللہ کا گھر بیت اللہ, اس میں وہی آئے گا جس کو رب اجازت دے گا. بہت سے لوگ ہیں جو نہیں آتے, مسجد میں نہیں آ پاتے, تو اجازت نہیں مل رہی, گویا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ان کا مسجد میں آنا. اسی طرح بیت اللہ شریف اللہ کا گھر, وہ عالمی اجتماع مسلمانوں کا, اس میں بھی یقینی طور پر وہی جائے گا جس کو رب کائنات بلائے گا. لیکن رب کائنات سے دعا تو کی جا سکتی ہے, مانگا تو جا سکتا ہے, اجزر ان کے ساری سے کہ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما. میں صرف تہدی سے نعمت کے طور پر یہ باتیں بتایا کرتا ہوں, اللہ جانتا ہے کہ کوئی دکھاوا نہیں ہے, ریاکاری نہیں ہے, دل کی گہرائیوں سے ہی بات بتا رہا ہوں. میرا ایک دوست نوجوانی میں حج کر کر آیا, 26 سال اس کی عمر تھی, اللہ نے توفیق دی, پیسے تھے, حج کرنے گیا. ہم نے اس کی دعوت کی, دعوت کے بعد کھانے کے دوران ہم نے پوچھا بھائی ایمانیت ایمان افروز واقعات سناؤ ذرا حج کے, حج میں کیا کچھ دیکھا. تو الحمدللہ اس کی جو گفتگو تھی اس سے سارے کے سارے لوگ جو بیٹھے تھے دوست احباب سب رونے لگے. ایک کیفیت تاری ہو گئی عجیب طرح کی کہ یہ تو حج تو ہے ہی جوانی کا. ایک ہی بات وہ کہتا تھا, بار بار کہتا رہا کہ حج جوانی کا ہے, حج جوانی میں کرو. بڑھاپے میں جو حج کے مناسک ہیں انسان پوری طرح ادا کر ہی نہیں پا رہا ہوتا, مجبوری ہوتی ہے اور بڑا مشقت والا ایک عمل ہے, تو اس میں موقع ملے تو جوانی میں حج کرو. بہرحال صرف تہدی سے نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں, میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے. اور وہیں اللہ پاک سے دعا مانگی, ایک اور موقع تھا دعا مانگنے کا, وہ بھی کہ پڑھاتے ہوئے ایک مرتبہ لیکچر کے دوران ایسے ہی خود بخود خیال آیا کہ یہ بیت اللہ اللہ پاک ہمیں بھی دکھا دے. یہ جو عرفات کا میدان جس کا تذکرہ ہو رہا ہے, تاریخی اعتبار سے اتنا روحانی مقام, اے اللہ ہمیں بھی دکھا دے. مزدلفہ, اسی طرح منا کی وادی, مسلمانوں کا اتنا عظیم اجتماع, یہ خیالات تو آتے ہیں, لیکن کتنے امے سے وہ ہیں کہ جو مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ موقع عطا فرما. میں الحمدللہ تہدی سے نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں, اسی سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کی توفیق عطا فرمائی. بلا مبالغہ جتنی شدت کے ساتھ ایک خواہش پیدا ہوئی, خواہش کا پیدا ہونا نیکی کے لیے, اور اللہ پاک نے اس کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا, اس پر یقین پیدا ہونا چاہیے کہ جو دعا دل سے مانگی جائے, شدید خواہش کے ساتھ, بے چینی کے ساتھ مانگی جائے, وہ دعا رد نہیں ہوتی, وہ لازمن قبول ہوتی ہے. تو بہرحال آپ کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ مانگیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں فرمائے, کیونکہ آسان کام تو نہیں ہے, حج کے لیے جانا آنا, چھٹیاں ہیں, پھر اور دیگر ارینجمنٹ ہے, یہ ساری چیزیں بڑی مشقت والی ہیں. لیکن جیسے میں نے عرض کیا, مانگنے سے ملتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ مانگنے سے عطا فرماتا. تو اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ پاک ہم سب کو جو بھی ہم میں سے صاحب استطاعت ہیں ان کو پہلی فرصت میں حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے حج کے حوالے سے ایک دو باتیں اور بھی سمجھ لیجئے۔ پہلی بات تو یہی بات کی گئی کہ حج نہ کریں اور موت آ جائے، اور عام طور پر انسان ڈیلے کیوں کرتا ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ ہم میں سے ہماری میجورٹی کا حال یہی ہے۔ اللہ پاک نے سہولت دی ہے، صحت دی ہے، پیسہ بھی ہے، جا بھی سکتے ہیں، لیکن ڈیلے کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ حج تو کریں گے عمر کے آخری حصے میں۔ کیوں عمر کے آخری حصے میں حج کیوں کریں گے؟ کیونکہ حج کے بعد 12 زندگی صحیح ہونی چاہیے، لہذا ابھی تو یہ بھی کرنا ہے، ابھی تو یہ بھی کر رہا ہوں، ابھی یہ بھی نہیں چھوڑ سکتا، ابھی تو یہ بھی معاملات ہیں، لہذا جب حج کر لیں گے تو بس ساری زندگی کو توبہ کر لیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کی طرف سے۔ انسان نافرمانی کا کام کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے توبہ یا زندگی کی امید پر کہ ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی کہ ابھی سے چھوڑ کر یہ کام غلط کام کرنا کیا ہے، ابھی تو یہاں سے بھی کما لو، یہاں سے بھی کما لو، یہ بھی پلاٹ لے لو، اس کو بھی دھوکہ دے دو، یہ کر لو۔ ہاں پھر موقع آئے گا، حج کر کے آ جائیں گے سار، کیونکہ حج سے تو یقینی طور پر حدیث کے مطابق ساری زندگی کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، حدیث بالکل مستند ہے۔ لیکن کیا وہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں کہ جو حرام خوری کی جائے، قتل و غارت کیا جائے، حقوق و لباد کو ایکسپلائٹ کیا جائے، کئی کروڑوں روپے کی ڈکیتیاں یا غلط کام کر کے پیسہ کمایا اور 16 لاکھ روپے کا حج کر کے آ گئے، 1 کروڑ چلے رکھ لیتے ہیں، 1 کروڑ کی ڈکیتی ماری، 8 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ کا حج کر کے آ گئے، تو کیا باقی 80 لاکھ سارے پاک ہو گئے اور کیا حج قبول ہو گیا؟ اب یہ بڑا کامن کوشچن ہے جو ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں، عمرہ اور حج اس کے لیے جو پیسہ فراہم کیا جائے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ وضو کے لیے کیسا پانی ہونا چاہیے؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی ناپاک پانی اس وضو کے برتن میں ڈال دے، کیا آپ اس سے وضو کریں گے؟ یا کر بھی لیں گے تو کیا ہوگا؟ پاک نہیں ہوں گے، کم از کم جسم کا جو حصہ اس ناپاک پانی سے ٹچ ہوگا وہ جگہ بھی پاک ہو جائے گی۔ ایسے ہی اس بات کو اگر سمجھ گئے تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، وہ پیسہ جو عمرے اور حج کے لیے لگایا جا رہا ہے، حج بیت اللہ کرنے جا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ساری زندگی کے گناہوں کے معافی کا وعدہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن پیسہ کیسا فراہم کیا؟ اللہ کا دیا تو تھا ہی تھا، بندوں سے لیا بہت تھا۔ یہ جو بندوں سے لیا ہوا پیسہ ہے، زبردستی ٹیکسز کی بنیاد پر ہو یا رشوت ہو یا غلط طریقے سے نفع کمایا گیا ہو، ناجائز طریقے سے کسی کا پلاٹ پر قبضہ کیا وغیرہ وغیرہ، اس سے جو پیسہ فراہم کیا، کیا اس پیسے سے حج کر کے گناہ معاف ہوں گے؟ اب یہ وہ سوال ہے جو کسی مفتی سے جاتے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے بڑی اچھی بات، اپنے دل سے پوچھ، مولوی سے نہ پوچھ۔ دل کیا کہتا ہے؟ ایسا پیسہ جس میں حرام کی آمیزش ہو، آمیزش ہو، اس سے عبادات قبول نہیں ہوتی۔ ایسا لباس جو 10 درہم کا بنا ہو، بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 درہم اس میں پاک اور حلال پیسے کے ہوں، 1 درہم اس میں حرام کا ہو، کتنے پرسنٹ بنا؟ 90% حلال پیسہ، 10% حرام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، اس لباس کو پہن کر اگر نماز پڑھی جائے گی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جسم تو پاک ہے، لباس پاک نہیں ہے، لباس ظاہری اعتبار سے پاک ہے، باطنی اعتبار سے پاک نہیں ہے، حرام خوری کر کے لباس خریدا گیا۔ تو اب یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو احرام خریدا جا رہا ہے، بڑا اعلیٰ۔ اسی طرح لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگ رہی ہیں، لیکن رب جانتا ہے کہ لبیک تو کہہ رہا ہے لیکن پیسہ حلال کا نہیں ہے، لوگوں کا مال کھایا ہوا ہے، تو اب یہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرمائے۔ یہ حدیث سناتے ہوئے واقعہ یہ کہ میں لرز جاتا ہوں، بیان کرتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے۔ پیغمبر نے 2 انتہائی باتیں جمع کی ہیں، ایک وہ شخص جو مسافر ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی احادیث ہیں جس میں مسافر کی دعا کی قبولیت کی بات بیان کی گئی، اور یہ مسافر بھی بیت اللہ کا، مسافر بھی کہاں کا؟ بیت اللہ شریف جا رہا ہے، اور بیت اللہ پہنچ گیا اور بیت اللہ شریف میں خانہ کعبہ میں ملتزم سے چمٹ گیا۔ دوسری انتہا، اگر کوئی شخص ملتزم تک پہنچ جائے، ہاتھ لگا کر ملتزم سے دعا کریں، تو لازمان اس کی دعا قبول ہوتی ہے، دونوں کی دونوں احادیث موجود ہیں. لیکن اللہ کے گھر کا مسافر بیت اللہ شریف سے چمٹ کر، ملتزم سے چمٹ چمٹ کر دعائیں کر رہا ہے، ائی رب ائی رب، پکار بھی رب کو رہا ہے، اے میرے رب اے میرے رب. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو، اس نے جو کھایا وہ حرام کا، جو پیا جو حرام کا، جو پہنا جو حرام کا، تو پورا جسم جو بنا حرام غذا سے، ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوگی. تو آپ جائزہ کس چیز کا لینا ہے؟ عبادات سے پہلے کس چیز کا جائزہ لینا ہے؟ وضو کرتے ہیں بڑے احتیاط کے ساتھ، پانی پاک صاف ہو، جسم سے کپڑے پاک، اچھی بات ہے، طہارت ضروری ہے. لہذا بیت اللہ جانے کے لیے جو پیسہ فراہم کیا جا رہا ہے اس میں حلال روزی ہونی چاہیے، حلال طریقے سے پیسہ کمایا جائے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے پھر عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کی ادائیگی کا اہتمام کرنے کی توفیق دیں، اور پھر اپنی جناب میں ان کو شرف قبولیت بھی عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.